بسم الله السميع العليم من الشيطان اللعين القديم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وحضرته الطاهرين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. یہ تو پچھلی تقریر ہی سے آپ کے مشاہدے میں آ چکا ہے کہ اب ہماری گفتگو براہ راست فقہ کے مسائل پر ہو رہی ہے، اور تقریباً آدھا وقت جو اس سمسٹر کا تھا گزر چکا ہے. اس اعتبار سے بہت زیادہ موضوعات پر گفتگو کی گنجائش تو نہیں رہے گی، لیکن آج پھر ایک ایسا مسئلہ سامنے آ گیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں دوبارہ اصول فقہ سے متعلقہ بیان کیے ہوئے امور پر مختصراً گفتگو کرنا پڑے گی. اصول فقہ کے مسائل اتنے اہم ہیں کہ انہیں سمجھے بغیر فقہ سمجھنا ناممکن ہے، لیکن اس کے باوجود علماء کرام کا عام طریقہ یہی ہے کہ وہ عوام کی سطح پر ان مسائل کو بیان نہیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ مسائل ایک دوسرے سے اس طریقے سے منسلک ہیں کہ جب تک کہ انہیں مکمل طور پہ نہ سمجھا جائے اور صرف چند مسائل کو یاد کر لیا جائے تو انسان کے لیے غلطیاں کرنے کا امکان ایک عام آدمی کے مقابلے میں بڑھ جاتا ہے. یہی وہ ہے کہ جسے اردو محاورے میں نیم ملا خطرہ ایمان کہا جاتا ہے، کیونکہ ایک عام آدمی کے پاس کوئی اصول نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ ہر مسئلے میں عالم سے یا کتاب سے رجوع کرتا ہے اور اس کے پاس غلطی کا امکان نہیں ہوتا ہے. اس قسم کے لوگ بعض اصول ہاتھ میں آنے کی وجہ سے یہ سمجھتے ہوئے کہ اب تو ہماری اپنی معلومات کافی ہو چکی ہیں، اس قسم کے مسائل کو تو ہم خود ہی حل کر سکتے ہیں، کتاب سے، عالم سے اور موجودہ مجتہد کے فتوے سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلسل غلطیاں ہوتی جاتی ہیں. اصول فقہ کے سلسلے کی آخری گفتگو کے آخر میں ہم نے یہی بیان کیا تھا کہ یہ سارے اصول اپنے مقام پر ہیں، مگر اس کے باوجود جن کی روشنی میں اس وقت تک کسی مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ پہلے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ قرآن اور حدیث میں کس مقام پر کس اصول کے خلاف کوئی مسئلہ بیان ہوا ہے. دوسری بات جو ہم نے بار بار کہی تھی وہ یہ کہ یہ فقط آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے یہ مسائل پیش کیے جا رہے ہیں، ورنہ مسائل مکمل نہیں ہیں، اس میں بہت ساری بحث ہے، پیچیدگیاں ہیں، ان کی اپنی تعریف ہے. میں آپ کے سمجھانے کے لیے آسان الفاظ میں یہ تعریفیں پیش کر رہا ہوں. یہ سب بیان کرنے کا مقصد یہی تھا کہ کسی قسم کی غلط فہمی نہ ہو، مگر دو تین سوالات مسلسل ایسے آ گئے کہ جو سوال اور جواب کے وقفے میں بیان ہونا تھے مگر ان کی اہمیت کے پیش نظر آج انہیں درس کا ایک حصہ بنایا جا رہا ہے. یہ سوال جواب تقریباً 10 منٹ لے لیں گے، مگر کیونکہ ان کا تعلق گزشتہ 10 یا 11 تقاریر سے ہے اس لیے ان کا بیان کرنا بہت ضروری ہے. خود بہت تفصیل کے ساتھ سوال و جواب کیے گئے ہیں جس تفصیل سے پڑھنے کی ضرورت نہیں، لیکن اب ان کو دیکھیں تو اندازہ یہی ہوتا ہے کہ عام طور پر میری گفتگو کو صحیح نہیں سمجھا جا رہا ہے. پہلا سوال یہی ہے، اگرچہ بہت تفصیل کے ساتھ ہے لیکن اس کا خلاصہ یہ کہ واجب مطلق اور واجب مشروط کی جو تعریف کی گئی اس میں نماز کو واجب مطلق میں شامل کیا گیا اور روزے کو واجب مشروط میں، جبکہ سوال کرنے والے کا اپنا نظریہ یہ کہ روز نماز بھی واجب مشروط میں ہونا چاہیے، کیونکہ جس طرح روزہ واجب مشروط ہے، واجب مشروط یعنی کنڈیشنل واجب، اس میں کچھ کنڈیشنز ہیں، کچھ شرطیں ہیں، ایسے ہی نماز میں بھی شرط ہے کہ نماز اس وقت واجب ہوتی ہے کہ جب عورت حیض و نفاس کے عالم میں نہ ہو. یہ بھی تو واجب مشروط ہو گیا، پھر آخر اس کو واجب مطلق کیوں کہا گیا ہے؟ اس کا جواب وہی ہے کہ جب میں نے بیان کیا تھا کہ علماء اصول فقہ واجب مطلق کی جو تعریف بیان کرتے ہیں اس اعتبار سے نماز واجب مطلق میں شامل ہوگی، روزہ شامل نہیں ہوگا. اور علماء اصول فقہ واجب مطلق اور واجب مشروط کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں اسلام میں، بلکہ دو چیزیں ہیں منطق اور فلسفے میں. ایک تو یہ ہے کہ ایک چیز پہلے واجب ہو جائے اس کے بعد اس کو معاف کیا جائے کہ اب یہ تمہارے اوپر سے معاف ہو گئی، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک چیز واجب ہی نہ ہونے پائے. تو جب کوئی بھی عمل یا عبادت واجب ہو جائے پھر اسے معاف کیا جائے تو وہ واجب مطلق میں شامل ہو جاتی ہے، اور وہ عبادت کہ چند شرطیں لگائی جائیں کہ جب تک کہ یہ نہ ہو اس وقت تک یہ واجب ہی نہیں ہوگا، وہ چیزیں واجب مشروط میں شامل ہو جاتی ہیں. روزے کے لیے اچھا یہ شرطیں لگانے کا یا واجب کر کے معاف کرنے کا اختیار کس کو ہے؟ یہ اختیار یا قرآن کے پاس ہے یا صحیح حدیث امام کے پاس ہے. اب جب ہم یہ طے کرتے ہیں کہ فلاں چیز واجب مطلق میں ہے یا فلاں واجب مشروط میں، یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ روایت کا طریقہ کیا ہے. روایت کیا پہلے کسی چیز کو واجب کر رہی ہے بغیر کسی شرط کے، بعد میں اس کو معاف کیا جا رہا ہے، یا روایت میں یہ ہے کہ پہلے شرطیں بتائی جا رہی ہیں کہ یہ اور یہ اور یہ اور یہ ہو تب فلاں عمل واجب ہوتا ہے. تو نماز کے اندر جتنی بھی حدیثیں ہمارے پاس ہیں یا قرآن کی آیتیں، ان سب میں یہ ہے کہ نماز ہر ایک پر واجب ہے. اس کے بعد میں یہ کہا گیا کہ پروردگار عالم نے احسان کرتے ہوئے چند لوگوں کے اوپر ان نمازوں کو معاف کیا ہے، جس میں اس عورت کا بھی تذکرہ ہے کہ جو حیض و نفاس کے عالم میں ہے. تو چونکہ پہلے نماز واجب ہوئی بغیر کسی شرط کے، بعد میں اس کو معاف کیا گیا، اس لیے یہ واجب مطلق ہے، معاف کیا جا رہا، اس میں شرط ورت نہیں ہے، بغیر شرط کے واجب ہوئی تھی. لیکن روزے میں کیا روایتیں بتا رہی ہیں؟ پہلے شرطیں بتا رہی ہیں کہ روزہ واجب نہیں ہو سکتا جب تک تم نے یہ سات یا آٹھ شرطیں نہ ہو، کہ مسافر نہ ہو اور بیمار نہ ہو اور بوڑھے نہ ہو اور نجاست کے عالم میں نہ ہو. تو اب نماز اور روزے دو الگ الگ کیٹیگریز میں داخل کرنے کی بنیاد وہ روایات ہے کہ جس میں نماز اور روزے کا تذکرہ کیا گیا ہے. کیونکہ نماز کے اندر پہلے واجب کیا ہے پھر معاف کیا گیا ہے، وہ واجب مطلق. روزے میں پہلے شرطیں بتائی گئی ہیں پھر واجب کیا گیا ہے، وہ واجب مشروط ہے. اب یہ وہی سمجھ پائے گا زیادہ واضح طریقے سے جس کے سامنے ہر عبادت سے متعلقہ حدیثیں ہوں، کہ فلاں عبادت کے لیے حدیث کیا کہہ رہی ہے، فلاں عبادت کے لیے حدیث کیا کہہ رہی ہے. تو یہ تو جواب ہو گیا اس پہلے سوال کا کہ نماز کو واجب مطلق کیوں کہا گیا ہے اور روزے کو واجب مشروط کیوں کہا گیا. اسی میں ضمناً ایک بات اور بتا دی جائے کہ جب کسی عمل کو ثابت کیا جاتا اور اس کے بعد اس میں سے ایکسپشن کیے جاتے ہیں، یہ منطقی نقطہ ہے کہ جو اس میں آتا ہے، تو اگر جو چیز ثابت ہو رہی ہے اس کی تعداد کم ہے، ایکسپشن کی تعداد زیادہ، تو وہ ایکسپشن کرنا غلط ہے. مثلاً اس کلاس میں فرض کیجئے کہ 20 طالب علم آتے ہیں، آج 18 طالب علم غیر حاضر، اور ہم یہ کہیں کہ آج پوری کلاس آئی تھی سوائے فلاں 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 فلاں، جملہ ہمارا یہ ہو کہ سب آئیں سوائے ان 18 سے، تو 18 نکل جائیں گے، رہیں گے دو، ہمارا جملہ تھا سب آئیں، اس سب میں آخر میں دو رہ جائیں گے. اس انداز سے استثناء کرنا یا ایکسپشن کرنا اصول فقہ میں برا مانا جاتا. ہاں اگر 20 میں 5 نہیں آئے ہیں 15 آئے ہیں تب ہم کہیں گے کہ آج سب آئے سوائے ان 5 کے، یعنی آنے والے اگر زیادہ نہ آنے والے کم، تو یہ کہنا صحیح ہے کہ سب آئے تھے سوائے ان 5 کے. لیکن اگر آنے والے دو اور پھر ہم یہ کہیں کہ سب آئے ہیں سوائے 18 کے، تو اصول فقہ کہتی ہے کہ یہ چیز غلط. نماز اور روزے کی شرائط میں یہی مسئلہ کہ روزے کے اندر روزہ اگر ہم یہ کہیں کہ روزہ واجب سوائے اس پر اور 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 اس پر، وہ 10-15-20 آدمیوں کی فہرست گنوا دے، تو یہ وہی مسئلہ ہو جائے گا کہ جسے اصول فقہ میں غلط کہا گیا کہ واجب ہونے والے کم ہیں معاف ہونے والے زیادہ ہیں. نماز میں ایسا نہیں، نماز سب پر واجب ہے سوائے حیض و نفاس کے عالم والی عورت، یہ صرف ایک کو ہم نے ایکسپشن کیا ہے، باقی سب پہ واجب. روزے میں مسئلہ ایسا نہیں، اس کے اندر جن کو نکالتے ہیں وہ زیادہ ہیں، جن پہ واجب رہتا ہے وہ کم. اس اعتبار سے ایک کو واجب مطلق کہا، ایک کو واجب مشروط. اب کیونکہ یہ ہر ایک کا سوال نہیں، اس لیے اس پہ زیادہ وقت میں نہیں دینا چاہتا. دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ تقاریر میں بار بار یہ بھی کہا گیا کہ قیاس ہمارے یہاں حرام، اور یہ بھی بعض مقامات سے سنا گیا کہ ہماری فقہ کی بنیاد چار چیزیں، کتاب ہو، سنت ہو، اجماع ہو، عقل. ہمارا کوئی بھی مجتہد جب فتویٰ دیتا تو انہی چار چیزوں کی مدد سے فتویٰ دیتا، یہ دیکھتا ہے کہ کتاب میں یعنی قرآن میں کیا حکم ہے، سنت میں یعنی احادیث معصوم میں کیا حکم ہے، اجماع میں یعنی آج تک کے علماء کا کیا نظریہ، عقل انسانی سلسلے میں کیا مشورہ دیتی. تو سوال یہ کیا جا رہا کہ جب قیاس کو حرام قرار دیا گیا تو قیاس میں اور عقل میں کیا فرق، کہ عقل تو اتنی اہم کہ اس کی مدد سے فتویٰ دیا جائے، قیاس اتنا غلط کہ اسے حرام قرار دیا جائے. یہ سوال کیا گیا. جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا یہ موقع نہیں، مگر یہ جو پیچیدگیاں پیدا ہو گئیں اس وجہ سے مختصراً اشارہ ضروری ہے. فرق یہی ہے کہ جو چیزیں ہمارے یہاں عقل کی مدد سے حل ہوتی وہ الگ چیزیں ہیں، قیاس الگ چیز، قیاس خود خلاف عقل چیز. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا کہ قیاس کی دو قسمیں اسلام میں جائز، یہ دو قسمیں وہ ہیں جو عقل کے مطابق ہیں، اور تیسری قسم اسلام میں منع، یہ تیسری قسم وہی ہے جو عقل کے خلاف. کون سی قسم منع ہے؟ کہ خدا نے کہا کہ فلاں کام کرو، اب ہمیں پتا نہیں کہ وہ کام کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے، ہم اپنے دل سے ایک وجہ بنائیں، خدا کے اوپر وہ وجہ لگائیں کہ خدا نے جو فلاں عبادت واجب قرار دی یقیناً اس کی وجہ یہی ہوگی، اور اس کے بعد پھر خود تلاش کریں کہ ایسی چیزیں دنیا میں کہاں کہاں ملتی ہیں، اور یہ حکم شریعت ان کے اوپر بھی ہم نافذ کر دیں. یہ خود خلاف عقل ہے. جب تک کہ خود خدا نہ کہے کہ میں نے فلاں چیز کو کیوں حرام قرار دیا، ہمیں کوئی اختیار نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام سن کر وجہ خود سے نکال لیں کہ فلاں وجہ سے خدا نے اس کو حرام قرار دیا ہوگا. قیاس یہی تو ہے کہ ایک حکم آ گیا کہ نماز واجب، اب کیوں واجب ہے یہ خدا نے نہیں بتایا، بس پڑھنا، ہم اپنی مرضی سے ایک مصلحت نکالیں کہ بھائی نماز سے ایکسرسائز بہت اچھی ہوتی ہے اس لیے خدا نے اس کو واجب قرار دیا، اور جب ایکسرسائز کی وجہ سے یہ واجب تو دنیا میں جتنی ایکسرسائز ہے سب واجب ہوتی چلی گئی. یہ قیاس اسی کا نام، قیاس کا طریقہ یہی ہوتا کہ جو بات خدا نے نہیں کہی ہم زبردستی خدا پر مسلط کریں کہ کہا نہیں ہے خدا نے، صرف آرڈر دیا کہ مثلا گانا حرام، اب گانا حرام ہے تو ہم یہ کہیں کہ جتنی اچھی آوازیں دنیا میں ہیں حرام، اس لیے کہ گانا آواز کی اتار چڑھاؤ کی وجہ سے حرام ہوا ہوگا. لیکن یہ کس نے کہا؟ یہ تو ہم اپنے دل سے ایک بات نکال کر خدا پر مسلط کر رہے ہیں اور خود ایک شریعت بنا رہے ہیں کہ اب یہ چیز جہاں جہاں پائی جائے اس کو بھی حرام ہونا چاہیے. تو یہ ہے قیاس جو ہمارے یہاں حرام. لیکن ہاں اگر خدا خود بتا دے کہ میں نے فلا چیز اس لیے حرام قرار دی ہے، جیسے شراب اس لیے حرام قرار دی ہے کہ اس میں نشہ، ٹھیک، پھر بات صحیح ہے کہ جس جس میں نشہ پایا جائے سب حرام ہوگا، مگر یہ قیاس تو ہمارے یہاں بھی جائز. تو قیاس اس لیے حرام ہے کہ قیاس خود خلاف عقل ہے، کہ جو چیز خدا نے نہیں کہی ہم اپنے دل سے نکال کر خدا پر مسلط کریں اور اس کے بعد پھر شریعت کے فتوے دینے لگے. اچھا جب یہ ہمارے یہاں حرام ہے تو کون سی عقل ہمارے یہاں جائز؟ یہ وہی اصول ہے جو آج تک آپ سنتے آئے. مثلا پہلا اصول قبح عقاب بلا بیان قبیح، کہ کسی کو حکم بتائے بغیر سزا دینا یہ خلاف عقل ہے. یہ فتویٰ ہمارے یہاں، یہ پروردگار عالم نے ایک حکم شریعت میں دیا ہی نہیں، کسی کو بتایا ہی نہیں، پھر میدان قیامت میں پکڑ لے کہ تم نے فلا واجب پہ عمل کیوں نہیں کیا تھا. ہم کہیں کہ یہ واجب تو نے بتایا ہی نہیں تھا، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، خدا کہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا، بس تھا تو واجب، میں بتاؤں یا نہ بتاؤں تمہیں اس پر عمل کرنا. یہ قبی یعنی یہ خلاف عقل ہے. بس مستحب قرآن اور حدیث میں اگر کوئی واجب نہیں ملا تو اس کے بعد وہ فتویٰ دے گا کہ اب جتنے واجب مل گئے، اس کے بعد فتویٰ دے گا کہ اب کوئی واجب نہیں رہا. جو واجب قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہے وہ چیز واجب نہیں، کیونکہ جب قرآن اور حدیث میں خدا نے کسی چیز کا تذکرہ نہیں کیا تو اب قیامت میں اس پر ہم کو سزا نہیں دے سکتا. یہ ہے عقل والی چیز. جیسے سگریٹ حلال، کیوں حلال ہے؟ اس لیے کہ خدا نے اس کے حرام ہونے کا ذکر نہ قرآن میں کیا ہے نہ حدیث میں کیا. جب خود خدا نے اس کو حرام ہونا نہیں بتایا اور میدان قیامت میں ہمیں پکڑ کر کہے کہ یہ حرام، میں نے اس کو حرام کیا تھا، چاہے تم کو بتایا ہو یا نہ بتایا ہو، تمہارے لیے اس سے بچنا واجب تھا، تو خدا کا یہ کہنا غلط، خلاف عقل. خدا کبھی ایسی بات پہ ہم کو سزا نہیں دے سکتا جو حکم اس نے ہم کو نہیں دیا. یا اسی طریقے سے مسئلہ حرج، کہ ایک کام انسان کے لیے ناممکن ہے، ہم ہوا میں اڑ نہیں سکتے اور خدا کہے کہ ہوا میں اڑو، یہ عقل کہتی ہے کہ یہ خلاف عقل حکم ہے، کہ جو انسان کی استطاعت میں نہیں اس کے بارے میں کہنا کہ یہ کام کرو غلط، یہ عقل کا مسئلہ. مجبوری کے عالم میں کوئی کام کرنا، عقل کہتی ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں. ایک آدمی ہمارے گلے پر پستول رکھ کے کھڑا ہو گیا اور کہے کہ مثلا جھوٹ بولو، اب یہاں پہ عقل کہتی کہ ہم بالکل مجبور ہیں پر ایک مستر، یا زبردستی اس نے ہم پہ قابو پایا اور ہمارے گلے میں شراب ڈال دی، اب قیامت کے دن خدا ہم کو پکڑے کہ تم نے شراب کیوں کی، ہم کہیں کہ ہم مجبور تھے، خدا کہے کہ نہیں پھر بھی نہیں پینا تھا, یہ خلاف عقل ہے. تو جو عقل ہمارے مجتہدین مانتے ہیں جس پہ فتویٰ دیتے ہیں وہ یہی اصول برات کہ ایک حکم ہم کو پتا نہیں تو کیسے ہم کو سزا دی جائے. مسئلہ حرج کہ جو چیز ہمارے لیے ممکن نہیں ہم کیسے اس کو انجام دیں, یہ سب عقل کے مسئلے ہیں جس پہ فتویٰ دیا جاتا ہے. اور آخر کا ایک سوال جو اس سے متعلق تو نہیں ہے اتنا, مگر جب اتنی بات ہو گئی ہے تو اس کو بھی بیان کر دیا جائے, وہ سوال ہے واجب تعبدی اور شرطی سے متعلقہ. کہ سود کا جو مسئلہ بیان کیا گیا تھا کہ اگر ہم نے کسی سے سود لیا, سود پر پیسہ لیا اور مکان بنایا, تو اس کا مطلب ان علماء کے نزدیک جو اس کو واجب شرطی مانتے ہیں ان کے نزدیک یہ پیسے کا ٹرانسفر ہی غلط, جو پیسہ ہمارے پاس آیا قرضے میں یہ ہمارا پیسہ نہیں, یہ اسی آدمی کا پیسہ ہے کہ جس نے ہم سے سود وصول کیا, چنانچہ ہم پر واجب ہے کہ یہ مکان اس کو واپس کرے. اب اس کے اندر یہ سوال پوچھا گیا کہ ہم کو اسے رقم دینا ہے یا مکان دینا, 50,000 کہیں سے لا کر دیں یا یہی مکان دیں جو اس کے پیسے سے بنایا گیا. اور اسی سے متعلقہ ایک سوال نماز جمعہ کے وقت خرید و فروخت کا مسئلہ ہے کہ خرید و فروخت کے مسئلے میں یہ کہا گیا کہ اکثر علماء کے نزدیک حرام تعبدی ہے خرید و فروخت, یعنی گناہ تو ملے گا مگر معاملہ صحیح, لیکن جن کے نزدیک یہ حرام شرطی ان کے نزدیک جو ہم نے خرید و فروخت کی یہ معاملہ ہی غلط, اور جو چیز جو پیسے ہم نے اس کو دیے تھے وہ ہمارے ہیں, جو چیز ہم اس سے خرید کے لائے تھے یہ اس کی ہے, اسے واپس کرنا. اب اس کے اندر سوال یہ کیا گیا کہ کیا اس کو بطور امانت ہم سمجھیں گے اور امانت والے مسائل اس کے اوپر استعمال کریں گے یا نہیں, یعنی اس کو اسی طرح سے محفوظ کرنا واجب ہے یا ہم اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں, بعد میں آ کر وہ تقاضا کرے تو ہمیں اس کو دینا پڑے گا. خیر یہ دو سوال ایسے جو اتنے زیادہ اہم نہیں ہیں, مگر ایک مسئلہ مجھے اپنی طرف سے اور بیان کرنا تھا اس لیے میں نے یہ سوال پڑھ دیا. یہ سوال جو پڑھا گیا اس لیے نہیں کہ اس کا جواب دینا, بلکہ اس سوال کی وجہ سے ایک مسئلہ آپ کو بتا دیا جائے, یہ بھی اصول فقہ ہی کا ایک مسئلہ جو آپ کے سامنے آ جائے تو بہتر ہے. اصول فقہ میں دو لفظ اور استعمال ہوتے ہیں چیز کے بارے میں, عین اور ذمہ. عین یعنی عین یہ اور نون, عینون جس طرح لکھے عین عین یہ نون, عین اور ایک چیز ہے ذمہ جسے اردو میں آتا ہے ذمہ داری. جب کوئی شخص کسی دوسرے آدمی سے, اب یہ اصول فقہ کا ایک مسئلہ ہے, مکمل مسئلہ خالص مسئلہ, جب کوئی شخص کسی دوسرے آدمی سے کوئی چیز غلط طریقے سے لیتا, جو اسلام کے اعتبار سے طریقہ صحیح نہیں غلط طریقے سے لیتا, اب اس کے بعد یہ چیز مالک کو واپس پلٹانا ہے, مگر کیا یہ چیز اسی انداز سے مالک کو پلٹانا ہے, بلکہ یہ مسئلہ کبھی تو صحیح طریقے سے لینے والی چیز میں بھی آ جاتا ہے. ایک چیز ہم کسی اور سے لے کے آئے صحیح یا غلط, استعمال کے لیے لائے یا چین کے لائے یا کسی بھی طریقے سے لائے, اب یہ چیز اس کے مالک کو جب پلٹائی جائے گی تو کیا جو چیز ہم لے کر آئے ہیں یہی واپس کرنا ہے یا نہیں, اس جیسی کوئی بھی چیز ہم دے سکتے ہیں؟ تو وہ مقامات جہاں پر جو چیز ہم لے کر آئے ہیں وہی واپس کرنا اس کو کہا جاتا ہے عین. عین مانے جو چیز ہم کسی سے لائے ہیں بے عین ہی یہی واپس کرنا, جو اردو میں بے عین ہی استعمال ہوتا ہے, یعنی سیم ٹو سیم اسی چیز کو واپس کرنا. ہم اس کے بدلے میں کوئی اور چیز دے دیں, اس سے قیمتی بھی دے دیں, تو اسلام کی نگاہ میں یہ معاملہ نہیں چلے گا سوائے اس کے کہ مسئلہ حرج ہو جائے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز ہم لے کر آئے اسے واپس نہیں کرنا ہوتا, بلکہ ویسے ہی کوئی دوسری چیز دے دیں, اسے کہتے ہیں ذمہ. ذمے کے معنی جو چیز ہم لے کے آئے اس کی ذمہ داری ہم پر ہے, مگر خود وہ چیز واپس کرنا واجب نہیں. اب اس کی مثالیں تو بہت ساری ہیں, لیکن چونکہ میرا موضوع یہ نہیں ہے اس لیے ایک دو مثالیں اس کی دے کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں. ایک آدمی نے دوسرے آدمی کا مکان غصب کر لیا, مکان ہم اس کا چھین کے لے آئے اور اس میں رہنے لگے. اب جب ہمیں اپنے گناہ کا احساس ہوا اور ہم نے اس کو واپس کرنا چاہا, تو یہ نہیں ہم کو کہ بھائی تم نے 2,00,000 کا مکان غصب کیا تھا, 2,00,000 اس کو واپس کر دو معاملہ ختم ہو جائے, نہیں عین واپس کرنا پڑے گا یہی مکان جو ہم نے اس سے چھینا. اکثر ایسا ہوتا کہ جو چیز آدمی اس سے لے کے آیا, مثلا مکان یا پلاٹ, اس کا پلاٹ جو ہے اس پہ قبضہ کر لیا, 2,00,000 کا پلاٹ تھا, 10,00,000 کا بنگلہ ہم اس پہ کھڑا کر چکے ہیں. اب ہم ایک طرف گناہ سے توبہ کر رہے ہیں, دوسری طرف کی اتنی بڑی پریشانی ہم پہ آ رہی کہ یہ اس کا پلاٹ کس طرح واپس کریں, اس کو واپس کرنے جائیں گے تو یہ 10,00,000 کے بنگلے کا کیا ہوگا, تو ہم اس سے یہ پیشکش بھی کرتے ہیں 2 لاکھ کا پلاٹ ہے 3 لاکھ لے لو، 4 لاکھ لے لو، 5 لاکھ لے لو، اس لیے کہ اس پر اتنی قیمتی چیز ہم بنا چکے ہیں کہ اگر یہ پلاٹ خالی کر کے اس کو دیں تو یہ 12 لاکھ کا نقصان، اسی طرح دے دیں تو یہ اس سے بھی بڑا نقصان، پھر کیا کریں؟ لیکن اسلام یہاں پہ کہتا ہے کہ تمہاری غلطی، اس میں اس پلاٹ کے مالک کا کیا قصور، تمہیں یہاں پہ عین واپس کرنا ہے، جو چیز لے کے آئے ہو اسی چیز کو واپس کرنا، جو نقصان ہو رہا ہے 10 لاکھ 12 لاکھ 15 لاکھ کا، یہ ذمہ داری تمہاری، اس نقصان کو تم برداشت کرو، آپ اپنا مکان توڑ کے اس کا ملبہ اٹھا کے جو اس میں سامان پھٹ ہے وہ سب لے جا سکتے ہو، اس پر وہ حق نہیں جتا سکتا کہ میری زمین میں تم نے یہ بنایا ہے تو سب کچھ میرا ہو گیا، مگر یہ خالی زمین بہرحال یہ تمہیں اسے واپس کرنا ہے، کیونکہ جب کسی چیز کو غصب کیا جائے اگر وہ زمین کی قسم کی ہے تو عین دینا پڑتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر ہم اس کے 100 روپے یا 500 روپے اس سے چھین کے لے آئے، لا کے ہم نے رکھے اور اب ہمیں احساس ہو رہا کہ یہ جو ہم نے گناہ کیا یہ غلط، یہ ہم سے غلطی ہو گئی، اسے واپس کرنا، اس کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ وہی نوٹ جو ہم اس سے لے کے آئے وہی نوٹ واپس کیے جائیں، نوٹوں میں عین کا مسئلہ نہیں، ذمے کا مسئلہ کہ 500 روپے ہمارے ذمے آ گئے، چاہے ہم یہ والے نوٹ دیں چاہے ہم اپنے گھر میں رکھتے ہوئے دوسرے نوٹ دیں، ذہن میں رکھیے کہ یہ مسئلہ اس وقت کا ہے کہ جب اس سے چھین کر لایا ہوا پیسہ موجود ہے، اگر وہ خرچ ہو گیا تو بات ہی بدل جاتی، نہیں وہی اس کے بھی نوٹ موجود ہے جو ہم چھین کے لائے تھے، مگر نوٹ کا مسئلہ زمین کی طرح نہیں کہ اسی ٹکڑے کو واپس کرو، اس سے ملتا جلتا اس کے بالکل برابر والا اس سے قیمتی ٹکڑا دینے سے بھی کام نہیں چلے، تو نوٹ جو ہے وہ ذمہ ہے، نوٹ کی مثال کیا ہے، ذمہ کہ ہمارے ذمے 100 100 کے 5 نوٹ واپس کرنا، کوئی سے نوٹ واپس کر سکتے ہیں، وہ والے نوٹ دینا واجب نہیں ہے جو ہم اس سے لے کے آئے، خمس میں بھی یہی مسئلہ، خمس میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ خمس کے اندر جو انسان پہ خمس واجب ہوتا وہ نوٹوں پر واجب نہیں ہوتا، ذمے پہ واجب ہوتا، مثلاً فرض کیجئے کہ ہمارے پاس گھر میں ایسے 500 روپے پڑے ہیں جس سے خمس نہیں نکالا ہم نے اس سال کی آمدنی، بازار میں ہم گئے تو ہماری جیب میں وہ 500 روپے تھے کہ جن پہ ہم خمس نکال چکے، اب اس وقت بازار میں ایک چیز ہم کو خریدنا، اگر یہ مسئلہ ہوتا کہ نوٹ عین والی چیز ہے، عین والی چیز تو بڑی پریشانی ہوتی، کیوں کہ جو نوٹ ہماری جیب میں ہے اگر ہم اس سے یہ چیز خرید لیتے تو ہمارا گھاٹا ہو جاتا، گھاٹا ان مانوں میں کہ ان نوٹوں کا خمس نکل چکا اب اس پہ دوبارہ خمس نہیں تھا، اور وہ جو گھر میں رکھتے ہیں اس کا خمس دینا تھا، تو عقل یہی کہتی ہے، انسان کا مزاج یہی کہتا کہ ہم اگر خرچ کرنے جائیں تو پہلے اس کو خرچ کریں گے جس سے خمس ہو سکتا، تاکہ وہ خرچ ہو جائے تو اس سے خمس سے بچ جائے، اس پر جس پر خمس معاف ہو چکا اسے ہم کبھی خرچ نہیں کریں گے، اسے تو زیادہ سے زیادہ عرصے بچائیں گے، اب اگر مسئلہ یہ ہوتا کہ نوٹ عین ہوتے، یعنی ہر ذمہ داری اسی نوٹ پر آتی جس کو ہم لے کے آئے، تو یہاں یہ ہوتا کہ اگر ہم وہی 500 روپے جو گھر میں تھے اس کے بدلے جیب والے 500 روپے سے ہم نے کوئی چیز خرید لی، تو مطلب یہ مانا جاتا کہ مال محمد ہم نے خرچ کر دیا، خمس والا پیسہ ہم خرچ کر چکے، گھر کے جو نوٹ ہیں اب ان پر اس سال ہمیں خمس دینا پڑے گا، مگر کیونکہ نوٹوں کا مسئلہ ذمے کا اس لیے اس میں بالکل یہ اجازت کہ یہ جو ہماری جیب کے نوٹ ہیں جن پر ہم خمس نکال چکے ہیں، دل میں یہ ارادہ کریں کہ یہ جو 500 روپے، کیونکہ اس میں نوٹوں کی تو کوئی اہمیت نہیں، مالیت کی اہمیت ہے، جو مقدار کہ 500 روپے کا خمس میں نکال چکا ہوں، جو میرے گھر میں روپے ہیں 500 یہ میں اس میں شامل کر لیتا ہوں کہ ان کا خمس نکلا ہوا، اور جو جیب والے ہیں 500 روپے ان کو میں وہ سمجھ لیتا ہوں کہ جن پہ خمس نہیں نکلا، اور ان سے یہ سودا خرید لیتا ہوں تاکہ خمس بھی واجب نہ ہونے پائے اور جو کچھ مجھے کام کرنا ہے وہ بھی ہو جائے، فقط اس لیے یہ جائز ہے کہ نوٹوں میں مسئلہ عین پر نہیں ہے، یعنی جس نوٹ پہ خمس نکلا اسی نوٹ کو بچانا واجب نہیں، ہاں یہ ضرور واجب کہ جتنے پیسے کے آپ خمس نکال چکے ہیں اتنے پیسے آپ کے پاس ہر وقت رہنا چاہیے، ہم یہ نہیں کر سکتے کہ یہ سوچیں کہ 500 روپے ہمارے پاس ہیں جس کا ہم خمس نکال چکے ہیں اور 500 روپے ہمیں پرسوں ملنے والے ہیں، آج ہمیں بازار میں چیز خریدنا تو ہم یہ کہہ دیں کہ جو پرسوں ملنے والے ہیں اس کو تو ہم سمجھ لیتے ہیں یہ نوٹ جو ہماری جیب میں، اور جو ہماری جیب والے ہیں یعنی جس کا خمس نکل چکا اس کے بدلے ہم پرسوں والے نوٹ لے لیں گے، نہیں یہ ممکن نہیں، یہ ضروری کہ جب آپ اپنے ذمے میں ایک چیز لیں تو وہ آپ کے پاس اس وقت ہونا چاہیے، اگر اس وقت جبکہ وہ 500 روپے جو پرسوں آ رہے ہیں وہ اس وقت آپ کے پاس نہیں، آپ کے پاس وہی 500 ہیں کہ جس کا خمس نکل چکا اسے آپ نے خرچ کر دیا تو یہ مانا جائے گا کہ خمس نکلا ہوا پیسہ آپ خرچ کر چکے، اب جو پرسوں پیسے آئیں گے ان کا خمس دینا پڑے گا، لیکن اگر دونوں پیسے ہمارے پاس ایک وقت میں موجود بس ایک ہاتھ میں ہیں ایک گھر میں رکھے تو ہم ذہن میں ان کا آپس میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اسی کو کہتے ہیں ذمہ. ذمے کا مطلب یہی کہ ایک چیز کو اپنے ذمے لینا جبکہ اس کے برابر کی قیمت کی چیز کہیں اور موجود, اور یہ سارا آپس میں معاملہ طے کر لینا. لیکن اگر یہی چیز کپڑے کے بارے میں ہوتی یا زمین کے بارے میں ہوتی کہ ایک زمین کا ٹکڑا وہ ہے جس کا خمس نکال چکے ہیں ہم, ایک وہ ہے جس کا خمس نہیں نکالا, اس وقت ہمیں کسی کو ایک زمین دینا تو وہ زمین دے دیں جس کا خمس نہیں نکالا تو بڑا فائدہ ہے, اس کے خمس بھی بچ جائیں گے. دینا تو ہے ایک چیز, یہی دے دو تاکہ چیز تو جائے مگر خمس بھی بچ جائے. لیکن اگر کسی وجہ ابھی ہم وہ زمین نہیں دے پا رہے ہیں اور مجبور ہے وہ زمین دینے پر جس کا خمس نکل چکا, تو اب یہاں پر بھی ہم ذہن میں ٹرانسفر نہیں کر سکتے کہ جو خمس اس زمین کا نکالا ہے خدا بندہ وہ اس زمین میں ایڈجسٹ ہو جائے. نہیں, اگر یہ زمین ہم نے دے دی تو خمس والی چیز چلے گی, دوسرا زمین کا پلاٹ یا ٹکڑا جو ہمارے پاس ہے سال کے آخر میں اس کا خمس واجب ہو جائے گا. تو عین اور ذمہ یہ بڑا اہم مسئلہ, جو چیز اسلامی نقطۂ نگاہ سے عین میں داخل ہے اس میں یہ واجب ہے کہ جب کبھی اس کو واپس کیا جائے یا آگے پہنچایا جائے تو بے عین ہی وہی چیز واپس دینا پڑے گی, اس کے بدلے کوئی اور چیز دے دیں تو گناہ معاف نہیں ہوگا. اور جو چیز ذمے میں اس میں یہ اختیار کہ ہم جو چیز لے کے آئے تھے اس کو اپنے پاس رکھ کر اسی سے ملتی جلتی دوسری چیز واپس کر دیں. تو زمین عین میں ہے, کپڑا عین میں ہے, زیور عین میں ہے, مگر سونے کا ڈلا ذمے میں. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو سونے کا ٹکڑا ہم چھین کے لائے تھے وہی واپس کر, ویسا ہی دوسرا ٹکڑا دے سکتے ہیں. کتاب ذمے میں ہے جب تک کہ اس میں کوئی اور خصوصیت پیدا نہ ہو جائے. کورس کی کتاب ہے, جو کتاب ہم چھین کے لائے تھے اگر وہ ہم چاہیں تو اپنے پاس رکھ کر بازار سے ویسا ہی ایڈیشن دوسرا خرید کر اس کو دے سکتے ہیں, سوائے اس کے کہ اس کتاب میں کوئی الگ سے خصوصیت آ جائے. مثلاً اس پر اس کے مالک نے نوٹس لکھے ہوئے ہیں, اس پر اس کے مالک نے اور بہت ساری ایسی چیزیں لکھی جو بازار کی کتاب میں نہیں ہے, تو یہ کتاب عین میں شامل ہوگی. اس کو چھین کے لائے تو یہی واپس کر. لیکن اگر یہ ویسی ہی کتاب ہے جیسی بازار کی ہے تو یہ ذمے میں آ گئی, یہ کتاب گھر میں رکھ کر ہم اسے دوسری کتاب دے سکتے ہیں. اور اس مثال کو واضح کر دو کہ وہ دوست مل گیا بازار میں جس کی کتاب ہم نے چھینی تھی, کیونکہ کتاب ذمے میں تو یہ واجب نہیں ہے کہ ہم اس کو لے کر اپنے گھر آئیں اور یہ کتاب خرید کے دیں. سامنے بک اسٹال تھا وہیں سے کتاب خرید کر ہم نے اس کے ہاتھ میں پکڑا دی کہ چلو ہمارا یہ گناہ معاف ہو گیا. لیکن اگر یہ مسئلہ لباس کا ہوتا تو وہاں یہ بات نہیں چلتی کہ ہم وہیں سامنے کے اسٹور تک کھڑے ہو کر وہ کپڑا خرید کر اس کو دے دیں اور بات ختم ہو جائے. نہیں, اس میں واجب ہوتا کہ اسے گھر لے کے آؤ یا یہ جو خود اپنے گھر آؤ اور یہ چیز اس کے یہاں لے جاتے پہنچاؤ. اب یہ مسئلہ غصب میں, یہ مسئلہ قرضے میں, یہ مسئلہ خرید و فروخت میں, یہ مسئلہ خمس و زکات میں, ہر جگہ آپ کے کام آئے گا. بس صرف یہ بتانا پڑے گا کہ کون سی چیز عین میں شامل ہے, کون سی چیز ذمے میں شامل ہے. جو چیز عین میں شامل ہے اس میں ذمہ داری ڈبل ہو جاتی ہے, جو چیز ذمے میں ہے اس میں مسئلہ بہت آسان ہو جاتا ہے. تو اب یہ جو دو سوال تھے جمعے کے خرید و فروخت اور قرضے کا, یہ بھی کافی حد تک اس سے مسئلہ حل ہو گیا کہ اگر ہم نے وہ جو اس کے 50,000 روپے اسی سے یہ مکان بنوایا تو بہرحال پیسہ اسی میں لگا. اگر پیسہ لاتے وقت ہم یہ نیت کر لیتے یا ہمارے پاس دوسرے 50,000 گھر میں رکھے ہوتے اور مکان بنواتے وقت ہم یہ نیت کر لیتے کہ خدا بندہ جو نوٹ میں اس آدمی سے قرضے میں لے کے آیا ہوں اس کے بدلے میں جو دوسرا 50,000 میرے پاس یہ اس آدمی کا پیسہ ہو گیا اور جو پیسہ پہلے سے میرے پاس جمع تھا اس سے میں یہ مکان بنوا رہا ہوں, تو بات ٹھیک تھی کہ مکان ہمارا ہے, اس آدمی کو ہمیں فقط نوٹ واپس کرنا. لیکن اگر ہم اس کے نوٹ لے کے آئے اور اس وقت ہمارے پاس کوئی اور 50,000 نہیں تو اب یہ نوٹ عین میں بدل جائیں گے, یعنی واپسی میں ہمیں یہی واپس کرنا. اور چونکہ یہ نہیں ہے ان سے ہم نے مکان بنوا لیا تو یہ مکان بھی اس کا ہوگا جس سے ہم نے قرضہ لیا. بات بہت زیادہ طویل ہوتی جا رہی ہے مگر کیونکہ اہم قیمتی اور مفید مسئلہ اس لیے میں نے اس میں اتنا ٹائم دے دیا. اور جمعے کے خرید و فروخت کا مسئلہ بھی ایسا کہ جو چیز ہم نے خریدی ہے دکاندار سے اگر وہ چیز اسلام میں عین میں آتی ہے تو امانت کا مسئلہ, اسے محفوظ رکھو جب تک کہ اس کے مالک سے دوبارہ اجازت نہ لے. اور اگر وہ چیز ذمے میں آتی ہے تو مسئلہ بڑا آسان ہے کہ اسے استعمال کر ڈالو, بعد میں جب کبھی جانے کا موقع ملے گا ویسی ہی کوئی چیز اس کو دے دیں گے. بطور مثال کہ دکاندار سے ہم نے جا کے کاپی خریدی, نماز جمعہ کا وقت ہے, ہم نے کہا ایک کتاب دے دو ایک پینسل دے دو, کتاب ہو یا پینسل یہ سب ذمے کی چیزیں, ہم نے اس کو نوٹ دیے اس نے ہم کو ایک کتاب دے دی. اب یہ کیونکہ ذمے کی چیزیں عین کی چیز نہیں اس لیے دکاندار پر واجب نہیں ہے کہ ہمارے نوٹ کو اٹھا کر تجوری میں رکھے کہ چونکہ یہ معاملہ غلط ہو گیا اس لیے اب یہ نوٹ مجھے مالک کو واپس کرنا, وہ اس کو اپنے ذمے میں لے لے گا کہ یہ نوٹ تو کہیں غلط کر دے, مگر یاد رکھے کہ 1 روپے کی کاپی فلاں آدمی خرید کے گیا تھا, یہ جا کر مجھے اس سے بات کرنا. اور اسی طرح ہم اس کی کاپی لے کر آئے باقی چونکہ ذمے کی چیزیں ایک ایسی بچاتے ہیں چیزیں بازار میں ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں یہ سوچ کر کہ بعد میں جا کر اس معاملے کو شریعت کے اعتبار سے ٹھیک کر لیں گے. اور اگر ایسی چیز لے کے آتے جس کا تعلق عین سے تھا, مطلب ہم پراپرٹی ڈیلر سے پلاٹ خرید لیتے, اس میں ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ اس پہ مکان بنا لو اور بعد میں اس کے پاس جا کر ایسا ہی دوسرا پلاٹ اس کو واپس کریں, پھر اس کو محفوظ رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا ہم پہ واجب ہو جاتا. تو جمعے کے وقت خرید و فروخت باطل. جن علماء کے نزدیک یہ مسئلہ, وہ یہ کہتے ہیں کہ خرید و فروخت باطل ہونے کے بعد جو چیز سامنے والے نے ہمارے پیسے لیے اس کے لیے وہ پیسے بچا کر رکھنا, ہمارے لیے اس کی چیز بچا کے رکھنا, یہ واجب ہے یہ واجب نہیں, اس کا تعلق عین اور ذمے کے مسئلے سے. جس کے پاس ہم دونوں میں سے جس کے پاس وہ چیز پہنچی ہے جسے اسلام عینی کہتا ہے, اس کے لیے واجب ہے کہ اس کو اسی کسی طرح رکھے جب تک کہ اس مالک سے جا کر دوبارہ خرید و فروخت کی بات نہ کرے. اور جس کے پاس ذمے والی چیز پہنچی ہے وہ اس کو اس وقت استعمال کر سکتا ہے, البتہ بعد میں اس معاملے کو ٹھیک کرنا پڑے گا. جیسے کہ میں اس مثال کو اور واضح کر دوں کہ یہ کیسے یہ مثال بنے گی کہ خرید و فروخت تو ہو گئی باطل, اس کے پاس چلا گیا پلاٹ کا 1,00,000 روپیہ, ہمارے پاس آ گیا اس کا پلاٹ, پلاٹ یا زمین کا ٹکڑا یہ عینی, ہم پر واجب ہے اس کو بچا کے رکھنا. 1,00,000 روپیہ ذمے والی چیز, اسے خرچ کر دو, دوسرے 1,00,000 دے دینا اگر بعد میں ہم مانگیں, لیکن یہ معاملہ باطل ہے, معاملہ غلط. اب ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم دوبارہ اس کے پاس جائیں, ہم دوبارہ اس کے پاس گئے کہ بھائی یہ تو غلطی ہو گئی, اذان کے وقت ہم لوگوں نے کاروبار کیا یہ تو غلط ہے, دوبارہ آؤ کے ایگریمنٹ کرو. اب ہو سکتا ہے کہ اس عرصے میں پلاٹ کی قیمت 10 گنا بڑھ گئی, وہ کہہ دے کہ نہیں اب میں تیار نہیں ہوں اس قیمت پر یہ آپ کے ہاتھ بیچنے کا, میری چیز مجھے واپس کریں. اس کے ذمے میں گئے 1,00,000 روپیہ, یعنی نماز جمعہ کے فوراً بعد بھی اگر اسے پتا چل جائے کہ معاملہ باطل ہے, مجھے میرا پلاٹ واپس ملے گا, تب بھی اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے 1,00,000 روپے بچا کے رکھے. 1,00,000 کے برابر دنیا میں کہیں بھی اس کے پاس پیسے ہوں تو ہمارے پیسے وہ خرچ کر سکتا ہے کیونکہ نوٹ ذمے میں, بعد میں وہ کہیں سے بھی یہ نوٹ ہم کو لا کر دے, مگر ہم اس کے ٹکڑے زمین کے ٹکڑے کو نہیں بیچ سکتے ہیں جب تک کہ دوبارہ جا کر اس سے معاہدہ نہ کیا جائے. یہ ذہن میں رکھیے کہ کیونکہ پرانی بات تو ختم ہو گئی, اس لیے اسے یہ حق حاصل ہے کہ اب اگر ہم جا کر اس سے کہیں کہ یہ چلو دوبارہ وہ غلطی ہو گئی ہے, اس کو ایک مرتبہ ریکٹیفائی کرنے کے لیے, اس کا ازالہ کرنے کے لیے دوبارہ یہ معاملہ کرو, اسے اختیار, وہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں اب میں اس پر راضی نہیں ہوں, تیار نہیں, جب بھی کوئی معاملہ باطل ہو جائے نئے سرے سے بات ہوا کرے. یہی مسئلہ اس کا ہے, یہی مسئلہ نکاح کا ہے. نکاح میں بھی یاد رکھیں کہ جب کبھی نکاح کسی غلطی سے ختم ہو جائے یا ٹوٹ جائے تو اب یہ نہیں ہے کہ دوبارہ نکاح پڑھوا دیا, نہیں, دوبارہ نئے سرے سے لڑکی سے پوچھنا پڑے گا کہ کیا اب تم اس نکاح پر اب بھی راضی ہو یا نہیں, لڑکے سے دوبارہ پوچھنا پڑے گا. معاملہ باطل ہونے کا یہ ایک پہلو اور ہے اسلام کے اندر. تو خیر خلاصہ یہی ہوا کہ جس کے پاس ذمے والی چیز ہے, چاہے اس کے دل میں یہ خیال بھی آ جائے کہ اب یہ معاملہ ٹوٹ گیا ہے تو مجھے دوبارہ نہیں کرنا, پھر بھی وہ اس چیز کو خرچ کر سکتا کیونکہ اس کے ذمے میں چیز ہے, کہیں سے بھی بعد میں لا کر دے. اور جس کے پاس عینی چیز ہے اس کے لیے واجب کہ چاہے وہ یہ سوچے کہ بہرحال یہ چیز تو مجھے خریدنا ہی خریدنا, دوبارہ ایگریمنٹ کرنا پڑے, کچھ زیادہ پیسے دینا پڑے, میں اسے خریدوں گا, پھر بھی اسے اس کی حفاظت کرنا ہے جب تک کہ اس کے مالک سے اجازت نہ لے لے. یہ تو ایک حصہ ہو گیا آج کی گفتگو کا جس میں اصول فقہ کا ایک بڑا اہم مسئلہ حل ہوا. بظاہر بات اپنے مقام پر رکی ہوئی ہے مگر بڑا اہم مسئلہ, اور جب کاروبار کے اجارے کے قرضے کے غصب کے مسائل آپ دیکھیں گے تو اس مسئلے کی اہمیت وہاں آپ کو پتا چلے گی. اب ایک مسئلہ اور جس پر ہم فقہ میں داخل ہو رہے ہیں, کہ فقہ کی گفتگو میں پچھلے درس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ساری فقہ 4 حصوں پہ مشتمل ہے. آج بھی آپ نے اصول فقہ کا ایک مسئلہ دیکھا, ایسے ہی ابھی بہت سے دلچسپ مسئلے باقی, مگر فقہ کی اہمیت مجبور کر رہی کہ ان چیزوں کو اب نظر انداز کیا جائے. ہاں کبھی کسی کے سوال جواب کے سلسلے میں اگر ایسی کوئی چیز سامنے آ گئی جس کا بتانا فقہ سے زیادہ اہم ہوا تو وہاں پہ ضمناً دوبارہ اصول فقہ کو حل کر دیا جائے گا. تو بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ پورے فقہ 4 حصوں میں تقسیم, ان 4 حصوں پہ ہر ایک پر ہمیں عمل کرنا, بس نیت کا فرق ہو سکتا ہے کہ کسی میں قصد قربت ہے کسی میں قصد قربت نہیں. فقہ پر جب ہم عمل شروع کرتے ہیں تو پہلا مسئلہ آتا ہے تقلید کا مسئلہ. یہ مسئلہ موجودہ زمانے میں اتنی کثرت کے ساتھ دہرایا گیا ہے تو بظاہر اس پہ زیادہ وقت دینا لا حاصل محسوس ہو رہا, لیکن بعض مصلحتوں کی بنا پر اس کے ایک دو مسئلے بیان کرنا ضروری ہے. پوری تفصیلی گفتگو نہ ہم کرنا چاہتے ہیں نہ اس کا کوئی فائدہ, خصوصیت کے ساتھ جب سال گزشتہ حسینی تعبد کمیٹی میں تقلید کی گفتگو اتنی تفصیل کے ساتھ ہو چکی ہے کہ غالباً اس سے زیادہ تفصیل کی گنجائش ایک عام انسان کے لیے نہیں, تو اب یہاں پر اس کو دوڑانا بالکل بیکار اور لا حاصل. مگر دو تین ایسی باتوں کی تکرار ضروری کہ جس کو نہ سمجھنے سے پورا تقلید کا فلسفہ ہی انسان کے لیے مشکل ہوتا چلا جائے گا. اچھا, تقلید کے سلسلے میں یہ بات تو آپ یاد رکھیے کہ اسلامی نقطہ نگاہ سے تقلید کی چار قسمیں ہیں, جن میں سے تین قسمیں حرام اور غلط ہیں, ایک قسم صحیح اور بعض اوقات واجب ہے. یہ اس لیے کہنا پڑا کہ قرآن اور احادیث میں بھی اور عام انسانوں کی گفتگو میں بھی کبھی تقلید کی مذمت ہم کو نظر آتی ہے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ والی تقلید ہے جو پہلی تین میں شامل ہے جو غلط. تقلید ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ ہمیشہ اچھی چیز ہوگی. چار قسمیں بنتی ہیں تقلید, چار میں سے تین غلط. ان تین میں اگر کوئی تقلید کرتا ہے تو وہ یقیناً قابل مذمت ہے. قرآن نے بھی اس کی مذمت کی, امام نے بھی مذمت کی, علماء بھی اس کی مذمت کرتے ہیں. مگر ان تین کی مذمت جو چوتھی صحیح تقلید ہے اس کو برا نہیں کہا جا سکتا. ہمارا عام معاشرہ عام طور پر اسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا کہ وہ یہ فرق محسوس نہیں کر پاتا کہ وہ تقلید اور اس تقلید میں کیا فرق ہے. اب وہ چار قسمیں کون سی ہیں؟ وہ چار قسمیں بالکل عقلی قسمیں ہیں. تقلید کے ویسے تو بہت سارے تفصیلی معنی, سب سے زیادہ جو عربی میں تقلید کے اصلی معنی, کسی کے گلے میں پٹا ڈالنا, علیحدہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ہار کے معنوں, کسی کے گلے میں پٹا ڈال کر اسے اپنے پیچھے کھینچنا, پیچھے چلنے والا, اسے تقلید کہتے ہیں. اب تقلید کی چار قسمیں کیا ہیں؟ دیکھیے, دنیا میں انسانوں کی دو قسمیں, یا انسان عالم ہوتا ہے یا جاہل ہوتا ہے. عالم اور جاہل ہر شعبے کے اندر, میڈیکل کے اندر, انجینئرنگ کے اندر, تاریخ کے اندر, اکنامکس کے اندر, دین کے اندر, فقہ میں, تفسیر میں, ہر ایک اس علم کا عالم ہوگا, ایک اس علم کا جاہل ہوگا. اب تقلید کی چار قسمیں کیا ہیں؟ پہلی قسم تو یہ ہے کہ ایک جاہل دوسرے جاہل کی تقلید کرے. جس کو خود پتا نہیں ہے وہ اپنے ہی جیسے آدمی کی تقلید کرے. یہ تقلید یقیناً مذمت کے قابل ہے, انتہائی بدترین تقلید ہے. یہ تقلید کرنے والا قرآن اور حدیث میں جگہ جگہ اس کو برا کہا گیا کہ یہ لوگ جن کے پیچھے چل رہے ہیں وہ خود بھی گمراہ, یعنی جاہل جاہل کی تقلید کرے. دوسری تقلید جو اسلام میں بری ہے کہ عالم عالم کی تقلید کرے, یہ بھی غلط. جسے خود سب کچھ پتا اس کے باوجود وہ اپنی عقل کو فریز کر کے یا منجمد کر کے یا گھر میں بند کر کے دوسرے کی عقل کے تابع ہو جائے, یہ بھی غلط, اسلام کے اصول کے خلاف. جب تم عالم یعنی سمجھ رہے ہو کسی بات کو اور اس کے باوجود اپنی عقل کو چھوڑ کر دوسرے کی عقل مان رہے, یہ غلط, یہ تقلید بھی بری. تیسری تقلید جو سب سے بدترین تقلید ہے, سب سے بدترین تقلید عالم جاہل کی تقلید کرے. جسے پتا ہے معلوم ہے وہ کسی جاہل کے پیچھے چلنے لگے, یہ بدترین تقلید ہے. اور یہی جہنم والوں کی ایک نمایاں خصوصیت بتائی گئی کہ ایک تو گناہگار وہ ہوتا جسے پتا ہی نہیں کہ گناہ ہے اور وہ گناہ کر رہا, ایک وہ ہے جسے معلوم ہے کہ فلاں چیز گناہ, دوسرے کی دیکھا دیکھی گناہ کرتا, پتا ہے کہ یہ غلط. جیسے ہماری شادی بیاہ کی رسومات کہ جو دیندار لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, پتا ہے کہ یہ غلط, مگر ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہوتا آیا. کون لوگ کرتے آئے ہیں؟ جو جاہل. جاہل سے مراد یہ کہ ان کے پاس دینی بصیرت نہیں, ان کے پاس فقہی شعور نہیں, ان کے پاس مذہبی معلومات نہیں تھی, اس لیے وہ کر رہے ہیں. وہ جاہل, ان کا مسئلہ تو چھوڑ, ہم کو پتا ہے کہ غلط ہے مگر ہم ان کی تقلید کر رہے ہیں. یہ اسلام میں بدترین تقلید کہ جاننے والا نہ جاننے والے کی تقلید کرے. یہی وہ ہے جس کو قرآن نے ہر جگہ کہا کہ یہ اپنے آبا و اجداد کی تقلید کر رہے ہیں. ان کے آبا و اجداد کے پاس رسول نہیں آیا, نبی نہیں آیا, قرآن نہیں آیا, اسلام نہیں آیا, وہ تو تھے جاہل. ہو سکتا ہے ان کو معاف کر دیا جائے, ہو سکتا ہے کہ ان کو پکڑا جائے, وہ ایک الگ مسئلہ. مگر یہ کہ جن کے پاس وحی کے ذریعے سے اسلام آ گیا, قرآن آ گیا, رسول آ گئے, نبی آ گئے, یہ پھر بھی اس کی تقلید کرے, اس سے بدترین کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. تو قرآن اور حدیث سب سے زیادہ جس تقلید کو برا کہا ہے وہ یہی تیسری تقلید کہ عالم یعنی جس کو پتا چل گیا وہ اس کی بات مان رہا ہے کہ جو جاہل. اور عام طور پر ہمارا معاشرہ جو تقلید سے جڑتا ہے یا گھبراتا ہے وہ اسی وجہ سے کہ ہر ایک سمجھتا ہے کہ میں مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی نہیں, اور یہ جو علماء مسجدوں میں نماز پڑھاتے ہیں, مدرسوں سے نکل کے آئے, انہیں نہ دنیا کی خبر ہے نہ زمانے کے حالات پتا, ہم ان کی بات کیوں مانیں, ہم ان کی قیادت کو کیوں تسلیم کریں, ہم ان سے مشورہ کیوں لیں. جو عام معاشرہ ہے وہ جو تقلید سے چلتا ہے وہ چاہے زبان سے کہے نہ کہے, وجہ یہی تیسری چیز ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں اور ان کو جاہل سمجھتے ہیں, اس لیے ان کی بات ماننے سے گھبراتے ہیں. اگر واقعاً ایسا ہو جائے تو کوئی شک نہیں ہے کہ تقلید حرام ہو جائے گی ایسے لوگوں پر, مگر مسئلہ یہی ہے کہ جو اپنے آپ کو عالم سمجھ رہا. لیکن جو چوتھی اور آخری چیز ہے جو اسلام میں واجب جو سب سے اہم وہ ہے کہ جاہل عالم کی بات مانے, یہی وہ تقلید ہے کہ جو اسلام میں واجب ہے جس پر ہم کو گفتگو کرنا ہے. تو جو تقلید فقہ کے اندر ہے وہ فقط تقلید نہیں بلکہ وہ ہے کہ نہ جاننے والا جاننے والے کی یا ایک جاہل عالم کی تقلید کر رہا ہے. اور اگر آپ اس پر غور کریں تو عقل فوراً گواہی دے گی کہ یہ بات صحیح. اس انداز سے اگر آپ عوام کے سامنے بات پیش کریں تو بہت سے لوگ بہرحال اس کو مان لیتے ہیں. پھر گفتگو اس پر تو ہوگی کہ کون عالم ہے کون جاہل. اگر اصول کو ہر آدمی مان لیتا ہے کہ ہاں جاہل کو عالم کی بات کو ماننا ہی چاہیے. تو اب آئیے تقلید کے مسئلے پر. مجھے تقلید کی وہ بحث نہیں کرنا جو مجھے بار بار کہنا پڑ رہا کہ آپ حضرات اکساہٹ میں مبتلا نہ ہو جائیں, تو وہ بحث نہیں کرنا ہے کہ جو آپ آج تک سنتے آئے. مجھے تقلید کے سلسلے میں دو تین اہم اور بنیادی باتیں بس بتانا ہے. پہلی چیز تقلید کے سلسلے میں یہ کہ مجھے اندازہ ہے کہ آپ حضرات کے لیے لکھنا بھی مشکل ہے, ریکارڈنگ بھی مشکل ہو رہی ہوگی. اس اعتبار سے میں عام عام مباحث لے کے چلتا ہوں جو اہم تو ہیں مگر خالی اگر سن بھی لیں تو سمجھ میں آ جائیں. عالم اسلام میں یہ ایک بڑا اختلاف ہے. تقلید اور اجتہاد کو تو مسلمانوں کا ہر فرقہ مانتا ہے, یہ ایک بڑا اختلاف ہے. یہ لفظ بڑے موٹے ہیں, آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں. یہ کیونکہ آج کل اخبارات میں اور علمی مضامین میں لفظ آ جاتے ہیں اس لیے میں اس کو بتا رہا ہوں آپ کی معلومات بڑھ جائے اور ہمارے مذہب کا اصول بھی آپ کے سامنے آ جائے. ایک بڑا اختلاف ہے کہ مجتہد مفتی ہوتا ہے یا مصور. یہ لفظ کی چکر میں نہ پڑے آپ اور الگ جائیں گے. ہمارا مکتب فکر یعنی جعفری مکتب فکر کہتا ہے کہ مجتہد مفتی, اور باقی سب کہتے ہیں تقریباً سب کہتے ہیں کہ مجتہد مصور. اب دیکھیں کیا مسئلہ. ہمارے نزدیک ہر مسئلے میں خدا کا ایک حکم موجود ہے اور اس کو کہتے ہیں واقع کہتے ہیں. وہ عالم بالا میں یا آسمانوں میں یا جہاں وہ مقام جہاں پر سارے احکامات الہی لکھے ہوئے ہیں اس کا نام ہے واقع یعنی حقیقت. سب سے بلند ہر چیز میں ایک حکم لکھا ہوا. یہ ضرور وہاں پہ لکھا ہوگا کہ چاند دنیا میں ایک جگہ ہو جائے وہ کافی ہے یا ہر افق میں الگ الگ ہونا چاہیے. ضرور وہاں پہ ایک حکم لکھا ہوا. اب مجتہد قرآن حدیث اجماع اور عقل ان چار چیزوں کی مدد سے کوشش کرتا کہ یہ معلوم کرے کہ وہ حکم اصلی کیا حکم واقعی کیا. جو یہ حکم اصلی کس نے بتایا ہے یا امام نے بتایا ہے یا خدا نے, تو قرآن اور حدیث میں اس کا تذکرہ. ہمارے نقطۂ نگاہ سے مجتہد کوشش کرتا کہ میں حکم اصلی کو معلوم کروں. اس کوشش میں کبھی کامیاب ہو جاتا کبھی ناکام ہو جاتا. یعنی ناکام اس معنوں میں کہ اس کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ میں ناکام ہوں, یہ تو قبر میں پتہ چلے گا یا قیامت کے میدان میں پتہ چلے گا. لیکن بہرحال مجتہد جو فتویٰ دیتا کبھی یہ وہی فتویٰ دے دیتا ہے جو خدا نے لکھا ہوا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیچارہ بڑی کوشش کرتا مگر قرآن اور حدیث میں معلومات مکمل نہ ہونے کی وجہ یہ اس مقام تک نہیں پہنچ جاتا اور غلطی کرتا. اب اگر ایک مجتہد نے صحیح کوشش کی, سارا دار و مدار ہمارے مذہب میں مجتہد کی کوشش پر ہے, اگر اس نے صحیح کوشش کی تو چاہے صحیح حکم کو اس نے حاصل کیا ہو یا حاصل نہ کیا ہو خدا کی جانب سے اس سے کوئی حساب کتاب عذاب ثواب نہیں ہوگا. جو مسئلہ اس نے اپنی محنت کے بعد حاصل کیا اسی کے مطابق اس سے گفتگو ہو. لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے کہ بالکل ممکن ہے کہ وہ غلط مسئلے پر پہنچا ہو. یا دوسرے الفاظ میں یہ کہوں کہ دو مجتہدین میں ایک کہہ رہا ہے کہ دنیا میں کہیں چاند ہو تو اسے مان لو, دوسرا کہہ رہا ہے کہ مقصود اپنے علاقے میں ہونا چاہیے. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ان میں ایک صحیح ہے ایک غلط. البتہ چونکہ دونوں پوری دیانتداری سے کوشش کر رہے ہیں تو گناہگار کوئی نہیں. اور عام آدمی کی ذمہ داری یہ کہ وہ یہ دیکھے کہ ان میں سے عالم کون اور بس اس کی بات مان لے. اب اس نے صحیح مسئلہ دیا تب بھی غلط مسئلہ دیا تب بھی اس عام آدمی میں نہ کوئی سوال جواب ہوگا نہ کوئی حساب کتاب ہوگا کہ تم نے غلط مسئلہ کیوں مانا. اس کے برعکس عام مسلمانوں کی اکثریت کا کہنا کہ مجتہد مصور یعنی آسمان پر خدا کے یہاں کوئی حکم نہیں لکھا بلکہ یہ لکھا ہوا کہ شراب. اگر اس مجتہد نے فتویٰ دیا کہ شراب حرام ہے تو اس کے اور اس کے مقلد کے لیے شراب حرام ہو جائے گی. اگر اس مجتہد نے فتویٰ دیا کہ شراب حلال ہے تو اس کے اور اس کے مقلد کے لیے میں شراب کو حلال کر دوں گا. یہ عام مسلمانوں کا نظریہ. بہت بڑا اختلاف ہے یہ ہم میں اور دوسروں میں لیکن ہے اپنے مقام. وہ یہ کہتے ہیں کہ حکم واقعی کوئی نہیں, اصلی حکم آسمان میں کوئی نہیں, بلکہ حکم کا دار و مدار مجتہد کے اجتہاد پر. یہ مجتہد کو پوری محنت کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ عدالت کے ساتھ کوشش کرنا پھر کوشش کرنے کے بعد جو اس کا نظریہ نکلے خدا اسی نظریے کو اس کے اور اس کے مقلدوں کے حق میں واجب کر دیتا. چنانچہ ایک ہی مسئلے میں ایک وقت ایک سے زیادہ حکم موجود, یعنی ایک ہی چیز خدا کے پاس واجب بھی ہے, سنت بھی ہے, حرام بھی ہے, مکروہ بھی. کس اعتبار سے؟ جو مجتہد اپنی محنت کے بعد, کیونکہ اس پسند متفق ہے کہ محنت پوری دیانتداری سے کرنا, اپنی محنت کے بعد اس نتیجے پر پہنچا, ان کے نزدیک اس نتیجے پر پہنچا کہ شراب مثلا حرام ہے, تو خدا نے لکھا کہ اس سے مقلدوں کے لیے شراب حرام. جو اپنی محنت کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ شراب مکروہ, خدا نے لکھا کہ اس کے مقلدوں کے لیے مکروہ. جو اس نتیجے پر پہنچا کہ نہیں شراب تو اسلام میں بالکل مباح, خدا نے لکھا کہ اس کے مقلدوں کے لیے مباح. یعنی ایک شراب کے سلسلے ایک وقت میں ایک سے زیادہ حکم خدا نے رکھے ہیں. یہ دوسروں کا نظریہ, ہمارا نظریہ ہے کہ نہیں, ہر مسئلے میں اصلی حکم ایک ہی جو خدا نے لکھ دیا, مجتہد اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا, کبھی غلطی کر جاتا ہے کبھی صحیح نظریے پر پہنچتا. مگر اگر وہ حکم واقعی کو حاصل نہ کرے تو وہ اسلام میں معذور ہے, کیونکہ یہ مسئلہ حرج. ایک مجتہد قرآن اور حدیث سے بڑھ کر کیسے صحیح حکم تک پہنچ سکتا؟ نہ اس کے پاس جبرائیل آتے, نہ وحی آتی ہے, نہ الہام ہوتا, نہ یہ آسمانوں کی سیر کر سکتا. اب یہ تو مسئلہ حرج ہو گئے. اتنی چیزیں اس کے پاس ممکن ہیں حکم خدا کو سمجھنے کے لیے, قرآن سے, حدیث سے, عقل سے, ان میں یہ محنت کر رہا. اب اگر کوئی چیز ان میں اس وقت موجود نہیں تو اس مجتہد پہ جانے کا تو کوئی قصور نہیں, اس لیے یہ معذور. وہی مسئلہ حرج یہاں بھی آتا, یہ معذور ہے. اس سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ تم نے اصلی حکم کو کیوں حاصل نہیں کیا, صرف یہ دیکھا جائے گا تم نے کتنی کوشش کی. اب بالکل یہی نظریہ ہم لوگوں کا اصول دین کے بارے میں بھی, یہ میں نے صرف اس لیے آپ کو اشارہ دے دیا تاکہ اب بات سمجھ میں آ جائے کہ اگر کوئی عیسائی کے گھر میں پیدا ہو گیا یا ہندو کے گھر میں پیدا ہو گیا یا بت پرست کے گھر میں پیدا ہو گیا تو ہمارے علماء کبھی یہ نہیں کہتے کہ بالفور یہ جہنمی. یہی مسئلہ یہ بتاتے کہ مسئلہ حرج ہے وہاں پہ, وہ آدمی معذور. اس کے پاس جتنے وسائل ہیں ان میں اگر وہ پوری محنت کر رہا اور اس نے صحیح دین کو حاصل کر لیا, انعام ملے گا. صحیح دین کو حاصل نہیں کیا تو اگر اس نے پوری محنت کی, جیسے مجتہد کی بات, یہ کام دیانتداری سے کیا, قرآن پورا پڑھا, حدیثیں سب دیکھی, عقل کے مسائل کو بیچ میں لایا, اجماع علماء دیکھا, ساری محنت کی, اس کے بعد بھی اگر وہ صحیح مسئلے پر نہ پہنچے تو خدا اس پر سزا نہیں دے گا, اس کی کوشش کو دیکھے گا. یہی مسئلہ ہر غیر مسلم کا ہے کہ جتنے اس کے پاس وسائل, ایک آدمی کے پاس وسائل نہیں, اس نے اسلام کا نام نہیں سنا, اس کے کان میں پیغام پہنچا نہیں, پھر اس سے کہا جائے کہ مسلمان بنو, یہ مسئلہ حرج, یہ ناممکن چیز کا تقاضا ہو رہا. وہاں بھی صرف کوشش کو دیکھا جاتا, اگر تم نے پوری پوری کوشش کر لی اور پھر سیدھے راستے پر پہنچ گئے تو جنت تمہارا انتظار کر رہی, اور اگر پوری کوشش کرنے کے بعد تم سیدھے راستے پر نہ پہنچ سکے تو تم معذور, تمہیں عذاب نہیں ملے گا, تم گناہگار نہیں کہلاؤ, تم جہنمی نہیں ہو. پھر کیا جنت میں جائے گا نہیں جائے گا, وہ ایک الگ مسئلہ. جیسے یہاں جو مجتہد کوشش کر کے صحیح نظریے کو حاصل کرتا ہے وہ ثواب کا حقدار ہے. دو ثواب کا حقدار ہے, ایک کوشش کا اور ایک صحیح جگہ پہنچ جانے, اور جو مجتہد کوشش کرتا لیکن غلط نظریے تک پہنچتا ہے اس کو ایک ثواب ملے گا کوشش کا, مگر دوسرا ثواب نہیں مل پائے گا کیونکہ صحیح مسئلہ اس نے حاصل نہیں کیا. اور اسی نظریے کی بنیاد پر ہمارے یہاں تقلیدی عالم واجب, جب مجتہد کوشش کرے گا اور کوشش کرنے کے بعد کبھی صحیح کبھی غلط یہ دونوں چانسز ہیں, تو اب عقل یہ کہتی کہ پھر اس کا علم زیادہ, اس کے بارے میں زیادہ انسان ہے کہ وہ زیادہ تر صحیح جگہ جائے گا, کبھی کبھار غلطی کرے گا. تو یہ سارے مسئلے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ, کہ پہلے تقلید سمجھے, تقلید سمجھے تو پھر یہ مسئلہ, اور جب یہ ہم مان لیں کہ مجتہد خطا بھی کرتا ہے اور صحیح مسئلہ بھی بتاتا تو عالم کی تقلید واجب ہونے کا مسئلہ آتا. اگر ہم یہ مان لیں کہ نہیں خدا کے پاس کوئی حکم ہی نہیں, وہ مجتہد سے فتوے کا انتظار کرتا ہے کہ جو مجتہد فتوا دے اس کے مطابق وہ حکم دے, پھر تقلید عالم واجب نہیں, تقلید عالم ختم ہو گئی. عالم کی تقلید کر کے ہم کیا کریں؟ جس مجتہد کی تقلید کر لو شریعت تو وہی ہو گئی. کہ اگر ایک مجتہد نے کہا بھی کہ شراب ہوگا اور یہ دنیا کا سب سے بڑا چھوٹا مجتہد, خدا نے تو یہ لکھ دیا کہ اس کے مقلدوں کے لیے میں شراب کو مباح قرار دیتا ہوں, تو عالم کی تقلید معاف ہوتی ہے اگر ہم غیر شیعہ حضرات کے نظریے کو مانتے ہیں, پھر عالم کی تقلید کی ضرورت نہیں. لیکن ہمارا جو نظریہ جس میں مجتہد غلطی کر سکتا ہے اس لیے عالم کی تقلید واجب ہے تاکہ ہم اس کے دامن کو پکڑیں جس کے بارے میں کم غلطیوں کا چانس. پھر بھی ہمارے یہاں ایک بڑا مکتب فکر جو اس بات کا قائل ہے کہ تقلید میں عالم کی شرط نہیں ہے, ہر مجتہد تقلید کر سکتا, ہر مجتہد کی تقلید ہو سکتی. مگر جو پہلا نظریہ ہے اس کو سارے شیعہ علماء مانتے ہیں, کہ مجتہد سے غلطی بھی ہوتی ہے, مجتہد صحیح راستے پر بھی پہنچتا. عربی میں صحیح چیز کو کہتے ہیں ثواب. ثواب دے والا نہیں, سواد والا. جیسے اکثر شاید آپ نے اگر کبھی اخبارات میں یا کسی اور افسروزے میں سوال جواب کا کالم دیکھا ہو تو مفتی یا مسئلہ بتانے والا آخر میں کہتا ہے واللہ عالم بالصواب, وہی سواد والا ثواب, کہ اللہ صحیح بات کو جانتا. ہمارے پاس تو جو کتابیں تھیں ہم نے بتا دیا کہ تم نے پوچھا کہ نماز میں فلاں غلطی کی کیا کرنا ہے, یہ ہم نے بتا دیا. پھر آخر میں لکھتے ہیں واللہ عالم بالصواب, اللہ صحیح بات کو زیادہ جانتا ہے. ثواب سواد ہے, سواد کے ثواب کا مقصد ہے صحیح بات. تو دوسرے مسلمان کہتے ہیں مصوبہ, یعنی ان کے نزدیک مجتہد ہمیشہ صحیح بات بتاتا. ہم لوگوں کو کہا جاتا ہے مخطی. مخطی یعنی خطا کا, کہ ہمارے نزدیک مجتہد سے غلطی کرنا بھی بالکل ممکن. اچھا خیر, یہ تو تکلیف کے سلسلے میں ایک ایسی بات آ گئی جس کا تعلق عام معلومات کی حد تک تھا. اب آئیے ہم اس مسئلے پر بحث کریں کہ تکلیف کن چیزوں میں ضروری ہے اور کن میں نہیں. بچوں جیسا مسئلہ, آپ میں سے تو بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے دوسروں کو یہ مسئلہ پڑھایا, ان کے لیے اس مسئلے میں بظاہر دلچسپی نہیں ہوگی, مگر ایک پہلو ایسا ہے جس کی وجہ سے اس مسئلے کو بیان کرنا پڑ رہا. وقت اتنا کم رہ گیا ہے, جب زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع آئندہ ہی ملے گا. صرف ایک مسئلے کو بتانا ہے, ایک پہلو کو واضح کرنا, وہ یہ کہ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ دین کے دو حصے ہیں, اصول اور فرع. اصول دین کے اندر تو تکلیف حرام ہے اور غلط. اس کا مطلب کیا ہے, اسے مجھے بیان کرنا. اصول دین میں تکلیف حرام ہے اور غلط, بلکہ اصول دین میں یقین حاصل کرنا ضروری. بس یہ لفظ اصول دین میں یقین حاصل کرنا ضروری, یہ لفظ بتاتا ہے کہ اصول دین اور فروع دین میں کیا فرق ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ فروع دین کے اندر یقین نہ بھی ہو, ظن ہو, تب بھی اعمال صحیح. یعنی جس کو ہم اپنے فقہ کے الفاظ میں اس طرح کہتے ہیں کہ تقلید سے انسان کو ظن حاصل ہوتا ہے, یقین کبھی حاصل نہیں ہوتا. تقلید ایک ظنی چیز ہے, یعنی ظن کا مطلب, یقین کا مطلب تو یہ کہ 100% پتا ہے کہ ایسا ہوگا, لیکن مجتہد کے فتوے پہ ہم کو یقین بہت کم ہوگا, ظن ہوگا کہ بھائی اس نے فتویٰ دیا ہے, گمان یہی ہے کہ عالم ہے صحیح فتویٰ دیا ہوگا, مگر چانس تو ہے کہ اس سے بھی غلطی ہو گئی. تو فروع دین یعنی تقلید کی بنیاد ظن پر ہے, اصول دین کی بنیاد یقین پر ہے. تو کیونکہ تقلید کبھی بھی انسان کو یقین نہیں دلا سکتی, اسی ایک نقطے کو ذہن میں رکھیں, اسی کی وضاحت آئندہ ہوگی بہت سے اہم مسائل کہ تقلید سے ہمیشہ ظن ہوتا ہے, یقین نہیں ہوتا. اس اعتبار سے جہاں جہاں یقین کی ضرورت ہے وہاں تقلید حرام. اصل مسئلہ یہ بات, جہاں جہاں یقین کی ضرورت ہے وہاں تقلید حرام, پہلی بات. اور دوسرا حصہ کہ جہاں جہاں ہمیں یقین خود بخود مل جائے وہاں بھی تقلید حرام. اس لیے کہ تقلید ہمیں زیادہ سے زیادہ ظن دیتی تھی, جب ہمیں ظن سے بڑی چیز یقین پہلے ہی مل گیا تو چھوٹی چیز لے کے کیا کریں. یقین یعنی 100%, ظن مانے 99% تک, 51 سے 99 تک. تو اب پورے تقلید کے مسئلے ان دو جملوں میں سمیٹ دیا ہے علماء کہ جہاں جہاں یقین کی ضرورت ہے وہاں تقلید حرام, کیونکہ تقلید سے ظن ملتا, اور جہاں جہاں یقین پہلے سے مل جائے وہاں بھی تقلید حرام ہے, کیونکہ تقلید سے ہمیں ظن ملے گا, ظن سے بڑی چیز ہم کو مل چکی تو چھوٹی چیز سے ہم محتاج نہیں رہے. اب یہ جو دوسرا جملہ ہے اس کی وضاحت آئندہ ہوگی, اسی میں ایک اصول آ جائے گا تقلید کے مسئلے کا جو عام حالات میں سمجھانا مشکل ہے. وقت پورا ہو گیا, آج کا درس اختتام کو پہنچا, مگر ایک اخلاقی مشورہ اس اعتبار سے کہ اب آپ حضرات کا عام اجتماع تو نہیں ہے, دیندار لوگ ہیں, دین سے شوق ہے, محبت ہے, طویل انداز سے تشریف لا رہے ہیں, خصوصیت کے ساتھ خواتین سے کہ اسلام نے ہر چیز کا طریقہ سکھایا ہے, آداب بتائیں. سوال کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوا کرتا ہے. عوام الناس میں عام آدمی بالکل جو جاہل ہیں, جن کو دین سے کوئی مطلب نہیں, ان کی بات دوسری, لیکن گزشتہ 2-3 ہفتوں سے یہ محسوس کیا گیا, خصوصیت کے ساتھ خواتین کی جانب سے آنے والے سوالات, کہ جیسے سوال کم کیا جا رہا ہے اپنے علم کا اظہار زیادہ کیا جا رہا ہے. یعنی پہلے یقین کے ساتھ ایک بات بتا دی جاتی کہ بھائی ایسا تو ہے شریعت, پھر اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے ایسی بات کیوں کہی. بہرحال آپ حضرات کے جو سوالات ہیں اس میں تو اس کا خیال رکھا جاتا ہے, پوچھنے والا بھی اس طرح پوچھتا کہ بھائی آج تک یہی سنا گیا ہے یا مشہور یہی ہے یا یہی بتایا گیا, مگر خواتین کی جانب سے جو سوال آتا ہے اس میں ایسی بات نہیں ہوتی. جیسے پچھلی دفعہ کے سوال یہ ہوتے پچھلی دفعہ کہ نظر میں قصد قربت کی عرض ہے, پھر آپ نے کیسے کہہ دیا کہ یہ عبادات میں شامل نہیں. یعنی پہلے یہ فیصلہ سنا دیا کہ یہ تو ہے, جب فیصلہ پہلے سنا دیا گیا اس کے بعد نہ سوال کی ضرورت ہے نہ جواب کی ضرورت. تو یہ ایک طریقہ, یعنی کیونکہ آداب اسلامی میں یہ چیز ہے, تابوت کمیٹی کے جو درس تھے اس میں کسی چیز کو دیکھتے ہوئے میں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ سوال جواب کے آداب بھی بتائے جائیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ مقصد جو ہے علم حاصل کرنے کے بجائے صرف بہتم بہتا رہ جائے, مگر پھر وہ چیز وہاں پہ نامکمل رہ گئی. یہاں چونکہ سمجھدار مجمع اس لیے خصوصیت سے یہ خواتین سے گزارش کہ سوال کرنے کا طریقہ اگرچہ ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا مگر اس طریقہ سیکھ لیا جائے تو عام معاشرے میں رہنے میں بھی آسانی رہے گی. یقین کے ساتھ کیا پہلے حکم سنا کر پھر کوئی بات پوچھنا جو ہے وہ وقت کا ضیاع ہے, اور اس کے اندر بعض اوقات جس سے سوال کیا جائے اس کو بھی جھلاہٹ کاری ہو جاتی ہے, بلکہ اس انداز سے سوال کیا جائے کہ جیسے ایک چیز واضح کرنا ہے, اس کی وضاحت جانا ہے, اور اس کے جملے جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ حضرات کو خیال رکھتے ہیں. خواتین سے بس گزارش تھی. تو اب یہ دو سوال آئے ہیں, پہلے اور دوسرا کہ نظر و عہد میں ولی سے اجازت سے کیا مراد ہے, اور یہ اطاعت میں کیسے شمار ہوگا جبکہ ولی کی اجازت ضروری ہے. اچھا, ولی سے اجازت لینا یا نکاح کے معاملے میں باپ سے اجازت لینا, یہ جو سارا مسئلہ ہے اصل میں اطاعت ہو یا معاملات ہو یا واجب مطلق ہو یا واجب مشروط, ان سب کے اندر معیار جو ہوتا وہ معیار یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جس کی ہم کو بنیادی اجازت چاہیے وہ ایک آدمی, دوسرے کی اجازت ضمنی ہوتی, دوسرے کی اجازت جب اس کے لیے فقہ کا لفظ ہے ترکن للباب ہوتی, یعنی اس کی اجازت جو ہے اگر وہ اجازت دے گی تو بیکار. اصل اہمیت اس ایک آدمی کی ہے, اس کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سی چیز معاملات میں ہے کون سی چیز کی اطاعت میں. تو نظر و قسم و عہد سے بھی یہی مسئلہ کہ بنیادی اجازت بہرحال اس کے اندر اس ایک فرد کی ہے کہ جو نظر و قسم کا کھا رہا, پھر ولی کی اجازت ضمنی اجازت, یعنی یہ آدمی جو ہے اگر نظر و قسم نہ کھانا چاہے تو ولی کی اجازت بالکل بیکار ہو جاتی. پہلا تو مسئلہ یہ. دوسری بات آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ علماء اور مجتہدین کے اندر بہت سے مسائل میں اختلاف ہے. جب اختلاف ہوتا ہے مسائل کے اندر تو اس صورت میں زیادہ تر علماء کا جو فتویٰ ہوتا ہے اس کے پیش نظر کسی چیز کے بارے میں طے کیا جاتا کہ یہ فقہ کس چیپٹر میں داخل ہو. اب ولی کی اجازت نظر و قسم و عہد میں ہے یا نہیں, یہ خود ایک اختلافی مسئلہ ہے, کیونکہ یہ فقہ کے چار حصے عبادات و معاملات و عبادات کوئی صاحب یا خمینی صاحب کے فتووں کو دیکھ کے تو نہیں بنائے گئے, یہ تو محمد ابن یعقوب بریلوی سے لے کر آج تک کے علماء کی اکثریت کو دیکھ کے بنائے گئے, اسی اعتبار سے اس کا تذکرہ کیا جائے گا. اکثر علماء جو ہیں ان کے نزدیک اگر ولی کی شرط نہیں ہے نظر و قسم میں تو جس کے نزدیک ہے بھی وہ بھی اس کو اطاعت میں لکھے گا اکثر علماء کی پیروی کرتے ہوئے. جیسے واجب رکنی اور غیر رکنی میں جو عقائد خلق کا مسئلہ وہ تقریباً سارے علماء سے ہٹ کر مسئلہ, اس کی روشنی میں تو واجب رکنی کی بات ہی کچھ اور بن جاتی, مگر پھر بھی وہ اس کا تذکرہ اسی واجب رکنی کے اندر کرتے. تو یہ جو کہ فقہ کے چیپٹر جو ہیں, یہ فتویٰ نہیں چیپٹر, یہ ابواب حصے جو یہ چلے آ رہے ہیں اس کا خیال ہر عالم کو کرنا پڑتا ہے. اور تیسری بات یہ کہ جب فقہ ہو یا حدیث ہو یا قرآن, حکم جب دیا جاتا یا کسی چیز کی جب بیس بنائی جاتی ہے تو عام طور پر مرد کو دیکھا جاتا کہ مرد جو ہے ایک بالغ مرد اس کے سلسلے میں کیا مسئلہ, کیونکہ اور بیوی کے مسائل یا اولاد کے مسائل یہ بعض اوقات عام مسئلے سے ہٹ کے ہوتے ہیں. تو نظر و قسم و عہد کیونکہ زیادہ تر لوگوں کے لیے ولی کی اجازت نہیں, کسی مرد کے لیے ولی کی اجازت کی شرط نہیں, کسی بھی غیر شادی شدہ یا جس کا شوہر نہ ہو اس عورت کے لیے ولی کی اجازت نہیں. دنیا کے ہزار آدمیوں میں اگر 50 کے لیے یا 100 کے لیے یا 500 کے لیے ولی کی اجازت, مگر اکثریت کے لیے نہیں. اور جیسا میں نے کہا بنیاد مرد, مرد کے لیے بالغ مرد کے لیے ولی کی اجازت نہیں, تو اسی کو بیس بنا کر اس کو معاملات میں یا اطاعت میں شامل کیا جائے گا. جیسا حدیث میں بھی ہے قرآن میں بھی ہے کہ جب کوئی حکم دیا جاتا کہ یہ کام کرو یہ کام نہ کرو تو ہمیشہ مرد کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے, عورتیں ضمنی طور پر اس حکم کے اندر شامل سمجھی جاتی ہیں. تو یہی مسئلہ یہاں کا بھی ہے کہ بالغ مرد کے لیے کیونکہ ولی کی اجازت ضروری نہیں ہے اکثر علماء کے نزدیک, اس اعتبار سے بیوی کی حد تک مسئلہ چینج ہو گیا, لیکن اس کی وجہ سے اس پورے مسئلے کو چینج نہیں کیا جائے گا, کیونکہ اگر اس کو معاملات میں شامل کرے تو ولی کی اجازت شرط, تو ایک عام آدمی کا مسئلہ کیا ہوگا, اس کے لیے تو کسی کی اجازت ضروری نہیں. تو بجائے اس کے کہ نظر و قسم کو دو حصوں میں بانٹا جائے, بیوی کی نظر و قسم معاملات میں لکھی جائے, عام آدمیوں کی اطاعت میں لکھی جائے, علماء اکثریت کو دیکھتے ہیں کیونکہ اکثر مومنوں کے لیے ولی کی اجازت نہیں ہے, اس کا تذکرہ اطاعت میں ہو جائے گا. دوسرا سوال کہ عورت شادی کے وقت یہ شرط رکھ سکتی ہے کہ بعد میں کسی قسم کے ظلم ہونے کی صورت میں وہ طلاق کا حق رکھتی ہے, اب ان نہیں شرن, یہ بالکل غلط شرط ہے, کوئی عورت شادی کے وقت طلاق کا حق اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتی. البتہ ایک طریقہ اور ہے وکالت کا طریقہ, مگر وہ یہ طریقہ نہیں, وہ یہ مسئلہ نہیں. اس میں حق بہرحال شوہر کا رہتا, بیوی صرف اس کی طرف سے وکیل ہو سکتی. تو اصل جو مسئلہ ہے جو نکاح فار میں بھی کالم پر کیا جاتا ہماری فقہ میں بالکل غلط ہے, کہ عورت کبھی بھی شوہر کے سامنے یہ شرط نہیں رکھ سکتی کہ میں طلاق کا حق رکھتی ہوں اور جب میرا دل چاہے گا یا مثلا پریشانی کے عالم میں طلاق لے سکتی. یہ حق بالکل غلط ہے. ایک اور سوال یہ ہے کہ عین اور ذمے کے فرق کا پیمانہ کیا ہے, ہم کس طرح طے کریں گے کہ کون سی چیز عین میں ہے کون سی چیز ذمے میں. اب اس کی اگر فہرست بتائی جائے تو معاملہ بہت زیادہ لمبا چوڑا ہو جائے, لیکن عام طور پر جو فقہ میں اکثر علماء اس کا فرق کرتے ہیں وہ یہی کہ وہ چیزیں کہ جس میں سب چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں, جس میں ایک جیسی ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ ذمے میں جاتی ہیں, اور جس میں ہر ایک اور دوسرے میں فرق ہوتا یعنی ایک ہی چیز کے مختلف جو افراد ہیں ان کے اندر ذرا سا بھی فرق ہو جاتا ہے اس کو عین میں لیتے ہیں. جیسے جانور بکریاں, ایک بکری دوسری بکری سے کسی نہ کسی چیز میں فرق رکھتی, بالکل ایک جیسے نہیں ہو سکتی. لیکن مشین سے بنی ہوئی چیزیں, کارخانے میں اٹھالی ہوئی چیزیں, 1000 پروڈکٹ بھی نکلے تو سب بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں. تو ذہنی طور پر کافی حد تک تو ویسے ہی یہ چیز واضح کہ ہر وہ چیز جس کے اندر ایک جیسی چیز ماترے میں پانا ممکن ہے, جیسے ایک ہمارے پاس ہے بالکل ویسی آپ کے پاس ہو, بالکل ویسی کسی اور کے پاس, جیسے میں نے کتاب پڑھی ایک ہی پریس کی چھپی ہوئی ایک ہی ایڈیشن جو ہے سب کے پاس ایک جیسا ہوگا, یہ ذمے والی چیز ہے. نوٹ سب نوٹ ایک جیسے ہوتے ہیں, یہ ذمے والی چیز. لیکن جس میں ذرا سا بھی فرق ہو جاتا ہے ایک اور دوسری چیز میں اس کو ہمیشہ عین کہتے ہیں. زمین, ہر زمین دوسری سے کسی نہ کسی چیز میں فرق کرے. کپڑا سلا ہوا کپڑا ہے تو ضرور ایک کپڑا دوسرے کپڑے سے فرق کرے, لیکن اگر ایک ہی کپڑا بغیر سلا ہوا کپڑا ہے ایک ہی تھان کا کٹا ہوا وہ ذمے والی چیز ہوگی. تو جس کے اندر افراد میں یعنی جو کپڑا ہے کپڑے کی قسموں کے اندر فرق نہ ہو وہ ہوتی ہے ذمے والی چیز, جس میں ہر ایک چیز دوسری چیز سے الگ ہو جائے وہ ہوتی ہے عین والی چیز. آپ کا سوال کیا ہے؟ پہلا تین چار سوال ہو گئے, دیکھیے اس میں کتنے یاد رہتے ہیں. پہلا سوال تو یہ تھا کہ نماز جمعہ کے وقت خرید و فروخت حرام ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ کیا وقت نماز جمعہ سے مراد یہ ہے کہ جس جگہ پہ آپ پر جمعہ واجب, پہلی بات تو یاد رکھیے کہ خرید و فروخت حرام ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جن پر جمعہ واجب ہے, جن پر کسی وجہ سے جمعہ واجب نہیں ہے ان کے لیے خرید و فروخت حرام نہیں ہے. اس سے آپ کا دوسرا مسئلہ حل ہو گیا. ان کا دوسرا سوال یہ تھا کہ آج ہم کو جمعہ نہیں پڑھنا اور ہم کسی کام سے جا رہے ہیں, راستے میں موٹر سائیکل میں پیٹرول بھروانا پڑا, تو یہ بھی ایک معاملہ. تو اگر آپ پر جمعہ واجب ہے اور آپ گناہ کر کے اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو یہ معاملہ باطل ہے, اور اگر آپ پر جمعہ واجب نہیں ہے اس لیے آپ اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو آپ کے لیے معاملہ باطل نہیں ہے, آپ یہ پیٹرول بھروا سکتے ہیں. تو یہ تو دوسرا سوال تھا جس کا جواب پہلے آ گیا. اب پہلے ہی سوال کا جواب دیجیے, ان کے لیے خرید و فروخت حرام ہے کہ جن کے اوپر جمعہ واجب. اب جس ایریا میں ان کے اوپر جمعہ واجب, جب تک کہ وہاں کی جمعہ نماز ختم نہ ہو جائے اس وقت تک معاملہ کرنا ان کے لیے غلط رہے گا, باطل رہے گا. اب جیسے ایک آدمی کے اوپر 7 میل کے اندر کہیں بھی نماز ہو رہی ہو تو نماز واجب ہو جاتی. اب اگر ہم ایک ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ 7 میل میں 3 جگہ نماز جمعہ ہوتی, تو جب تینوں نماز جمعہ ختم ہو جائیں گی پھر یہ پابندی ختم ہوگی. اور اگر ایسے ایریا میں رہتے ہیں کہ ایک ہی جگہ نماز جمعہ ہو رہی ہے وہ نماز جمعہ ختم ہوگی تو یہ حرام ہونے والا مسئلہ ختم ہو جائے گا. تیسرا سوال یہ کہ شبہ موضوعیہ میں اس سے متعلق ہمارا ابتدا ہوتا ہے وقت زوال سے, جیسے ہی زوال کا وقت آ گیا نماز جمعہ کا وقت آ گیا, اب اس کے بعد سے خرید و فروخت حرام ہو گئی. اب سوال بہت زیادہ ہو رہے ہیں آج, 2 سوال اور ہیں ابھی, اور یہ جو کچھ میرے ہاتھ میں ہیں یہ اور ہیں. کہ ایک سوال یہ ہے کہ شبہ موضوعیہ میں یہ کہا گیا کہ جان و مال و عزت, ان تینوں کے اندر شبہ موضوعیہ نہیں چلتا ہے. تو جان کا مسئلہ واضح ہے, مال کی تعریف کی گئی کہ مال کثیر, عزت کا معیار کیا ہے کہ کون سی عزت ایسی ہے کہ اگر اس کو نقصان پہنچے تو شبہ موضوعیہ سے ہم کو احتیاط کرنا. تو عزت کا معیار, بہرحال عزت کا مقصد ایک ہر آدمی کی جو ایک معاشرے کے اندر ایک قسم کا وقار ہے، اس کی پرستیج ہے، اس کی عزت ہے، اس میں کمی اور زیادتی کا مسئلہ نہیں. عزت کو ذرا سا بھی نقصان پہنچے ہمیں شبہ موضوعیہ میں اپنے آپ کو بچانا. مال میں تو کمی زیادتی ممکن ہے، عزت میں یہ ممکن نہیں. عزت کسی کے خطرے میں پڑ جائے یہ تو ایک کرسی چیز. یعنی اگر اس کو ہم یوں کہہ لیں کہ عوام کی نگاہ میں ایک آدمی کی عزت جب خطرے میں پڑ رہی تو اس وقت شبہ موضوعیہ میں بھی احتیاط واجب ہو جائے. اب عزت عوام کی نگاہ میں الگ الگ. ایک مستحد عالم آ جائے تو کسی چھوٹی سی بات پر بھی یہ ممکن ہے کہ اس کی عزت خطرے میں پڑ جائے. اور اگر ایک عام آدمی ہو تو ہو سکتا ہے کہ جب تک کہ کوئی بڑا معاملہ نہ ہو اس کی عزت کو نقصان نہ پہنچے. جیسے اکثر جو علماء مثال دیتے ہیں کہ اگر ایک عالم ہے تو ایک امام وہ بازار میں کھڑا ہو کر کوئی چیز کھا پی رہا تو یہ بالکل ممکن ہے کہ اس کی عزت خطرے میں پڑ جائے. لوگ اس کو عجیب نگاہوں سے دیکھیں یا ذلیل نگاہوں سے دیکھیں یا لوگوں کے دل میں اس کا وقار ختم ہو جائے. اور ایک عام آدمی جا کے وہی چیز کرے اسی طرح چھولے کھائے بازار میں کھڑے ہو کر تو کوئی توجہ نہ دے کہ کون آیا اور کون گیا. تو عزت کا معیار جو ہے وہ عوام کی نگاہ میں معاشرے کی نگاہ میں جس معاشرے میں ہم سانس لے رہے ہیں اس معاشرے میں وہ عزت جس آدمی کی جتنی عزت ہے اس کو اگر نقصان پہنچ رہا ہے تو شبہ موضوعیہ سے ہم کو اپنے آپ کو بچانا. ایک سوال یہ آیا تھیٹر جانے کا مطلب ہے کہ تھیٹر جانا یا سینما ہال میں جانا یہ حرام ہے کیونکہ اس سے مومن کی عزت کو خطرہ ہوتا. تو اگر اس میں شک ہو جائے کہ عزت کو خطرہ ہو رہا ہے یا نہیں تو شبہ موضوعیہ ہو گیا. پھر کیا ہم جا سکتے ہیں اس کے اندر یا نہیں جا سکتے؟ اس میں مسئلہ اصل مسئلہ جو ہے وہ دو مسئلے. ایک تو عزت کا مسئلہ ہے، ایک ہے ترویج باطن جو زیادہ عام مسئلہ ہے جس کی وجہ سے علماء سینما کو یا فلم کو گھر میں بازار میں کسی ایسے ہال میں دیکھنے کی اجازت دی لیکن تھیٹر میں یا سینما ہال میں جانے کی اجازت نہیں دی. یہ ترویج باطل یعنی کسی غلط کام کو بڑھانے میں ہمارا حصہ ہونا یہ بھی اسلام میں حرام. کہ اگر یہ سینما ہال ایسی چیزیں کہ یہاں پر 90% حرام چیزیں دکھائی جاتی اور ہم اس وقت گئے کہ جب 10% حلال چیز دکھائی جا رہی مگر ہمارے جانے سے اس مقام کو ایک اہمیت ملی کہ یہ جگہ جو ہے اچھی جگہ اتنی بری نہیں. دیکھیے کھلا شخص بھی یہاں پہ آیا، دیکھیے وہ تو اتنے دیندار ہیں وہ بھی یہاں پہ آتے ہیں. تو اصل جو مسئلہ اس وقت ہے وہ عزت کا نہیں، اس لیے کہ عزت بچانے کے لیے وہاں جانا یہ اس وقت حرام نہیں ہے، مکروہ. مگر ترویج باطل اس سینما کی اس غلط مقام کی اہمیت بڑھنے نہ پائے اس اعتبار سے اس کو حرام کہا گیا. آج کے درس کا وقت پورا ہو چکا ہے اور گنجائش نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے. مجھے افسوس ہے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ پہلے تو سوال ہوتے نہیں تھے اور آج مجھے اندازہ ہو رہا کہ تقریباً ہر ایک کے ذہن میں کچھ نہ کچھ سوال ہیں. تو جو سوال تحریراً آ جائے وہ میں لے جا رہا ہوں، آئندہ درس میں اس کا جواب دیا جائے گا. آپ بھی اپنے سوال اگر لکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے تاکہ آئندہ درس میں آپ اس کو زیادہ اطمینان سے پوچھ سکیں.